الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اصلاح باطن کی انتہا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے پر ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ کی رضا اس طرح حاصل ہوتی ہے، اس سلسلے میں تقریباً 10 باتیں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں. جو شخص ان کو اختیار کرے گا، رکھتے رکھتے انشاءاللہ تعالی اس کو اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور جو اختیار نہیں کرے گا اسے حاصل نہیں ہو سکے گی. اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس راستے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اور وہ ہے گناہوں سے سچی توبہ. جب تک آدمی گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا اور بچنے کا اہتمام نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی پوری رضا حاصل نہیں کر سکے گا. تو ابتدا ہوتی ہے توبہ سے، انتہا ہوتی ہے اللہ کی رضا پر. اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ 10 امور پر عمل کرنا ہے، لہذا ان پر عمل کرنا چاہیے. بیچ میں ایک بات یاد آئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ آپ کی رضا کیا ہے. داؤد علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دریافت کیا کہ یا اللہ آپ کی رضا کیا ہے. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میری رضا یہ ہے کہ جب میری طرف سے میرے بندے کو کوئی تکلیف پیش آئے، کوئی ناگواری پیش آئے، کوئی بیماری، کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، تو وہ اس میں مجھ سے راضی رہے. اور راضی رہتے رہتے اس کی ایسی عادت پڑ جائے کہ اس کے بعد وہ جو کچھ بھی میری طرف سے فیصلہ پیش آئے، تکلیف کا، ناگواری کا، بیماری کا، پریشانی کا، بس وہ اس پر راضی رہنے لگے، جس کو رضا بالقضا بھی کہتے ہیں. تو سمجھو میں اس سے راضی ہوں. اور یہ بڑا اونچا مقام ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں. اس لیے اس راستے میں چلنے والے بس توبہ کر کے یہ چند معمولات لے کر، یہ چند تسبیحات کی پابندی کر کے، یہ چند نوافل پڑھ کر نہ بیٹھ جائیں، برابر چلتے رہیں اور یہ دیکھیں کہ ان کو رضا حاصل ہو گئی یا نہیں. اور ایک بزرگ ہیں شیخ سلیمان رحمہ اللہ، ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے اور نہ ہونے کی ایک علامت و نشانی بھی منقول ہے. تاکہ اس علامت سے ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہے یا ناراضگی حاصل ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی رضا حاصل ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندے سے وہ کام ہوں جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے ہیں. جس بندے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کام انجام پائیں، سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے اللہ پاک راضی ہے. اور جس سے اللہ کی ناراضگی والے کام صادر ہونے لگیں، سمجھ لو اللہ پاک اس سے ناراض ہے. جو اللہ کی رضا والے کام کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حامل ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کاموں میں لگے ہوئے ہیں اللہ بچائے، اور ان سے وہ کام صادر ہوتے ہیں جن کو گناہ کہتے ہیں، نافرمانی کہتے ہیں، کس کو فجور کہتے ہیں، تو سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں اور وہ اللہ کی ناراضگی کے حامل ہیں. لہذا چلتے رہیں، راستے میں بیٹھے رہیں. اگر توبہ نہیں کی تو توبہ کر لیں، اور ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد یہ مطلب نہیں کہ آئندہ توبہ نہیں کرنی، کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، آئندہ بھی گناہ ہو سکتے ہیں. یا جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کرنے کی عادت ڈالیں اور چلتے رہیں، اور یہ دیکھتے رہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. علامت میں نے بتلائی کہ اگر رضا والے کام ہو رہے ہیں تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل رہی ہے. قرآن خاص طور ناراضگی والے کام صادر ہو رہے ہوں تو ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور ان کاموں سے بچنا چاہیے جن سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. بہرحال جو 10 کام آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، ان پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جو بہت بڑی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنے کے لیے جن مقامات سے آدمی عام طور پر گزرتا ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، تاکہ جب وہاں پہنچے تو معلوم ہو کہ ہم نے کچھ راستہ طے کیا. اگر کراچی سے لاہور جانا ہے، ابتدا تو معلوم ہے کراچی، انتہا بھی معلوم ہے لاہور، راستے میں کیسے پتہ چلے کہ ہم لاہور قریب پہنچے ہیں یا ابھی دور ہیں؟ تو درمیان کے جنکشن ہمیں معلوم ہونے چاہیے. اب یہ جنکشن آ گیا تو بھائی ہم کراچی سے دور ہو گئے، لاہور سے قریب ہو گئے، تو موٹے موٹے جنکشن ہمیں معلوم ہونے چاہیے. کراچی سے چلیں گے تو پہلا جنکشن کوٹری آئے گا، دوسرا روڑی آئے گا، تیسرا کھانے والا آئے گا، چوتھا لاہور آ جائے گا. تو جو کھانے والا پہنچے گا تو اسے اندازہ تو ہوگا کہ بھائی میں کراچی سے بہت دور آ گیا، لاہور قریب ہو گیا. پھر لاہور آ گیا تو پھر لاہور پہنچ کر کے اس کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں بھائی میں کراچی میں نہیں، لاہور پہنچ گیا. ایسے ہی دل کی دنیا کے بھی ایک ابتدا ہے جہاں سے چلنا ہے، ایک انتہا ہے جہاں پہنچنا ہے. راستے میں بھی منزلیں ہیں، جنکشن ہیں، مقامات ہیں، جب وہاں پہنچے گا تو معلوم ہوگا کہ کچھ راستہ طے ہو گیا، آگے بڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بیچ میں بیٹھے رہ جائیں، گاڑی نکل جائے۔ تو توبہ کے بعد بندے کے اندر جب وہ ان دس باتوں پر عمل کرے گا اور اپنے شیخ کی رہنمائی میں ان کے ہدایتوں اور مشوروں کے مطابق چلے گا تو پہلا مقام شکر کا آئے گا، جو کہ ان دس میں خود شامل ہے۔ ان دس باتوں کے اندر جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، یہ عمل مستقل ہے، وہ رنگ لائے گا، دل دے گئے دل میں نعمتوں کا استحضار ہوگا، اور جتنا نعمتوں کا استحضار ہوگا اتنا ہی اس کی زبان پہ شکر آئے گا، اور جتنا ہی شکر آئے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا، اور جب یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ تو گناہوں کو چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار جب کرے گا تو استحضار ہونا شروع ہوگا، اور جب استحضار ہونا شروع ہوگا تو بس پھر زبان پہ شکر ہی شکر آئے گا، دل سے بھی شکر ادا ہوگا، زبان سے بھی شکر ادا ہوگا، اعضاء و جوارے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کی اطاعت میں لائے کہ اللہ پاک نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، کہ میں اس لائق نہیں ہوں جیسا کہ اس نے مجھے مالا مال فرمایا۔ تو شکر ہی شکر، شکر ہی شکر میں وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور ادھر شکر کرے گا ادھر وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقامات طے کرنا شروع کر دیے گا، اور رضا تک جہاں پہنچنا ہے اس کے اسٹیشن پار کرنا شروع کر دے گا۔ اس طرح جب اس مقام پر فائد ہوگا تو پھر اس کو صبر کی توفیق ہوگی، پھر مقام صبر اس کے سامنے آئے گا۔ کہ جتنی بھی ناگواریاں، جتنی بھی تکلیفیں، جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی دشواریاں جو یقیناً دنیا میں ہیں اور رہیں گی، ان سے کوئی نبی کوئی ولی مستثنا نہیں ہے، وہ اس کو بھی پیش آئیں گی لیکن وہ صبر کرے۔ اور حدیث میں صبر رضا، صبر اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا نام، یعنی وہ نعمتوں کے استحضار کے بعد اب اس کے لیے تکلیفوں کا برداشت کرنا پھول کی طرح آسان ہو جائے گا۔ کوئی غم پیش آ جائے، کوئی صدمہ پیش آ جائے، کوئی تکلیف پیش آ جائے، اس میں بھی وہ عذر عقل اللہ تعالیٰ سے راضی رہے گا، کبھی طور پر تکلیف ہوگی اسے برداشت کرے گا، دعا بھی کرے گا، دوا بھی کرے گا، راضی بھی رہے گا، سبحان اللہ، یوں چلتا رہے گا۔ حواس باختہ نہیں ہوگا، پریشان حال نہیں ہوگا، طبی طور پر تو تکلیف ہوگی، آخری طور پر وہ بالکل مطمئن ہوگا کہ جس مالک نے ہزاروں نعمتیں دی ہیں اگر یہ ذرا سے تکلیف بھی آ گئی تو کیا ہوگا، یہ بھی اس پہ قربان کرے گا۔ اور صبر کی تین قسمیں ہوئی، ایک تو یہی صبر جس کو صبر المصائب کہتے ہیں، مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں پر صبر کرے گا اور اس کی عادت بن جائے گی صبر کرنے کی۔ صبر عن الماضی، گناہوں سے صبر، یعنی جتنے بھی گناہ کے موقع آئیں گے ہر جگہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے گا اور اپنی جان سے گناہ نہیں ہونے دے گا، یہ صبر عن الماضی۔ اس لیے اس خالق اس مالک نے اتنے احسانات فرمائے ہوئے ہیں کہ جن کا کوئی حد و حساب نہیں. پھر کیسے لائق ہے کہ میں اس کی نافرمانی کروں؟ کیسے مناسب ہے کہ میں اس کے ناراضگی والے کام کروں؟ ہوگا ہی نہیں. اس جتنے موقع آئیں گے گناہ کے, جتنے موقع آئیں گے نافرمانی کے, جتنے گناہ موقع آئیں گے فسق و فجور کے, جتنے تقاضے پیدا ہوں گے برائیوں کے کرنے کے, وہ اپنے آپ کو روکے گا, اپنے نفس کو روکے گا. بھائی یہ نہیں ہو سکتا. بد نگاہی تو میرے خالق کے امر کے خلاف ہے. جہاں اس نے اتنے احسانات کیے, ایک ذرا سا انہوں نے حکم دیا ہے کہ میری نظر ہمارے خاطر بچانا, تو میں کیوں نہ بچاؤں؟ یہ تو بڑی بے وفائی کی بات ہے, بڑی ناشکری کی بات ہے کہ انہیں کھاؤں, ان کا پیوں, ان کا پہنوں اور پھر انہیں کے حکم کی نافرمانی بھی کروں. اور تیسری طرح صبر اور طاقت, سب اللہ تعالیٰ یہ کہ جب ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی حکم ملے گا, نماز کا وقت آ گیا نماز کا حکم مل گیا, روزے کا ہوتا ہے روزے کا حکم مل گیا, زکوٰۃ کا ہوتا ہے زکوٰۃ کا حکم مل گیا, حج کا وقت آیا حج کا حکم مل گیا, ماں باپ خدمت کا موقع آ گیا ماں باپ خدمت کا حکم ہو گیا. یہ تو روز آنا صبح شام تک موقع بموقع کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا رہے گا, مرتے دم تک یہ ہوگا. جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کام کرنے حکم آیا ہے, چاہے وہ فرض ہو, چاہے وہ واجب ہو, چاہے وہ سنت موقع ہو, چاہے وہ سنت غیر موقع ہو, چاہے وہ مستحب ہو, چاہے وہ مندوب ہو, وہ اس موقع پر اس حکم کو بجا لائے گا. چاہے کتنی طبیعت نہ چاہ رہی ہو, کتنی طبیعت چاہ رہی ہو کہ نہ کروں چھوڑوں, نماز نہ پڑھوں روزہ نہ رکھوں, یہ نہیں ہو سکتا. مجھے تو اللہ کے حکم پر جان دینی ہے, نکل جائے جن تیرے قدموں کے نیچے, یہ دل کی حسرت ہے. یہ آپ خون کے موجے گزر جائیں نہ کیوں آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر, خون کے موجے گزر جائیں نہ کیوں آستانہ میں نہ چھوڑوں گا, یہ دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. یہ سب الطاعت. مقام شکر پر پہنچنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو مقام صبر بھی عطا فرمائے. تکلیف میں صبر کرنے پر ایک عجیب قصہ یاد آیا جو پہلے بھی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں. حضرت لقمان اللہ کے نیک اور مقبول ولی گزرے ہیں. قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا. پوری ایک سورت کا نام ہے سورہ لقمان. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشکش فرمائی تھی کہ چاہے تو نبوت قبول کر لیں یا ولایت, اندازہ کرو, اگر چاہے تو تم کو اپنا نبی بنا دیں اور چاہے تو تم کو اپنا ولی بنا لیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ولایت قبول فرما لی, نبوت قبول نہیں. اس نے کہا بھی کہ حضرت نبوت تو بہت اعلیٰ درجہ ہے, ولایت تو اس کی رونڈی ہے, اپنے اونچا مقام چھوڑ کر نیچا مقام کیوں قبول فرمایا؟ فرمایا کہ بھائی نبوت اگر میں قبول کرتا تو پھر اس کا حق ادا کرنا میری ذمہ داری ہوتی, میں اس قابل کہاں. اس لیے میں نے اپنے کو اس منصب کے اہل نہیں سمجھا, ولایت قبول کر لی کہ اس کے وہ ذمہ, وہ بھاری ذمہ داری نہیں ہے جو کہ نبوت کے اندر. ہاں اللہ تعالیٰ میرے اختیار کے بغیر خود ادا فرماتے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے, تو پھر اس میں کوئی مذاکرہ نہ ہوتا. اور مجھ سے فرمایا کہ تم اختیار کر لو تو بھائی میں تو وہ اختیار کروں گا جو آسان, جس کا ذمہ داری کم ہے, اس پائے کے بزرگ ہیں, ان کا یہ بات ہے کہ یہ ایک کسی شخص کے غلام ہیں, لیکن حسن اخلاق کی وجہ سے اور حسن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. یہ آقا کے آقا بنے ہوئے تھے, آقا ان کے غلام بنا ہوا تھا. اور جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے سب حسن اخلاق سے آراستہ ہونے کا راستہ اور طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ اپنے اخلاق و عادات کے عمدہ ہونے کی وجہ سے ظاہر میں غلام تھے, حقیقت میں یہ آقا تھے. ظاہر میں آقا ان کا آقا تھا, حقیقت میں وہ غلام بنا ہوا تھا. بتاؤ بھی وہ غلامانہ کرتا تھا ان کے ساتھ, اپنا غلام بنا کے رکھتا تھا ان کے ساتھ. وہ یہ تھا کہ جب کبھی وہ گھر میں اچھا کھانا پکتا تو پہلے اپنے حضرت لقمان کو کھلاتا اور ان کا بچا ہوا خود کھاتا. یہ بھی اس کا معمول تھا کہ اگر کسی فصل پر نیا پھل آتا تو پہلے حضرت کو کھلاتا بعد میں خود کھاتا. ایک دفعہ گرمیوں میں نئے نئے خربوزے آئے تو پہلا خربوزہ جب اس نے مارکیٹ سے خریدا چھانٹ کر کے اور بہت سونگ کر کے سب سے پہلے گھر میں لایا, معمول کے مطابق پہلے وہ حضرت خدمت پلیٹ میں رکھ کر لے گیا, ساتھ ہی اس نے چھری بھی اپنے ہاتھ میں لے لی کہ میں اپنے ہاتھ سے کاٹ کر چھیل کر کھلاؤں گا. ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا. آج بھی جو اچھے اچھے اخلاق اختیار کر لے گا لوگ اسے گرویدہ ہو جائیں گے. تو وہ خربوزہ لے کر حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت یہ فصل کا پہلا خربوزہ ہے جو مجھے ملا ہے, میں دل چاہتا ہے پہلے آپ کے ہاں ہاں کھلاؤ. اس نے خربوزہ کاٹا اور ایک پھانک چھیلی اور اس کے آپ خدمت میں پیش کی. آپ نے بڑے مزے لے لے کر کے اور یہ ظاہر کر کے کہ بہت ہی میٹھا ہے, بہت ہی خوشبودار ہے, بہت ہی لذیذ ہے, خوب مزے لے لے کر کھایا. وہی بڑا خوش کیا, بھائی بڑا اچھا موقع ملی ہے خدمت کرنے کا. آدھے سے زیادہ خربوزہ اسی طرح کاٹ کاٹ کے کھلا دی, وہ ایسے جھونگ جھونگ کے کھاتے تھے. جب ایک پھانک بچی تو اجازت مانگی کہ حضرت یہ میں بھی چکھ لوں. ہاں ہاں بھائی تم بھی تو چکھو, سارا مجھے کھلا دیا بھائی تم بھی تو کھاتے. خدا اس نے چھیل کر کے جو اپنے زبان پہ رکھی تو اتنا کڑوا تھا کہ کڑوے اس کے کڑوے پن کی وجہ سے وہ کھاتی بے ہوش ہو گئی. دیر تک بے ہوش رہا, جب ہوش میں آیا تو پاؤں پکڑ لی کہ حضرت ایسا کڑوا اور زہریلا خربوزہ آپ نے کیسے کھا لیا اور کیسے اسی کڑواہٹ کو برداشت کر لیا. میرے تو اس کو کھا کر یہ حالت ہو گئی جو آپ کے سامنے کہ میں بے ہوش ہو گیا, اور آپ نے تو ایک نہیں پانچ پھانکے کھائیں گے. کس طرح آپ نے اس کڑوے کو برداشت کیا, کیسے آپ نے اس تکلیف کو گوارا کیا, کس طرح آپ نے اس مصیبت کو جھیل لیا. اب جو آپ سنو حضرت کا جو دل کے دل پر لکھنے اور عمل سے عمل میں لانے کی عمل میں لانے کے لیے کہ جس ہاتھ سے میں نے ہمیشہ شیریں اور میٹھی چیزیں کھائی ہیں تو میرے نفس نے گوارا نہ کیا کہ اگر اس کے ہاتھ سے کڑوی چیز مل رہی ہے تو میں انکار کر دوں. ہمیشہ تمہارے ہاتھ سے حلوا کھایا ہے, مٹھائیاں کھائی ہیں, پھل کھائے ہیں, میٹھے میٹھے کھائے ہیں, میٹھی چیزیں کھائی ہیں, تو اگر آج کڑوی چیز آ گئی تو میں انکار کروں, یہ چہرہ بگاڑ لوں, یہ میرے نفس نے یہ ہے جو اعلیٰ درجے کے خوش خل کے ان کہ اپنے آقا کے احسانات کا اس قدر ان کے اوپر اثر ہے کہ اس تکلیف کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. کہ انکار تو کیا چہرے پر بھی اس کا اثر نہ آنے دیا. یہ مثنوی کے اندر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک آیت بیان فرمائی اور پھر یہ نصیحت فرمائی کہ اے لوگوں, ایسی آقا حقیقی اللہ جل شانہ کی طرف سے رات دن ہمیں ہزاروں لاکھوں نعمتیں حاصل ہیں, تو اگر تھوڑی سی کوئی تکلیف آ جائے, کوئی صدمہ آ جائے, تو اسے بھی اسی طرح خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لینا چاہیے. اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. تو پہلے مقام شکر آئے گا, پھر مقام صبر آ جائے گا. اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ غموں اور مصیبتوں کے اندر بھی دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی, صدمہ نہیں ہوتا, غم نہیں ہوتا, سب کچھ ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی سب برداشت کرتے ہیں. اور ان کے لیے برداشت کرنا آسان ہوتا ہے, اس لیے کہ اس مصیبت سے کہیں زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے, حضرت ایوب علیہ السلام سے کسی نے ان کی اس بیماری اور تکلیف کے جانے کے بعد جس میں وہ مبتلا ہوئے تھے, گھر بار بھی ختم ہو گیا تھا سوائے اہلیہ کے, یہ بچے بھی ختم ہو گئے, کاروبار بھی ختم ہو گیا, مال و دولت بھی جاتا رہا, ساری خوشحالی ختم ہو گئی, خود بیمار بھی سخت ہو گئے. پھر اللہ پاک نے وہ ساری بیماری اور پریشانی اور تکلیف دور فرما دی, پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال بھی زیادہ عطا فرمایا, اولاد بھی عطا فرما دی, نعمتیں بھی عطا فرما دی. ان نعمتوں کے مل جانے کے بعد کسی نے پوچھا, حضرت آپ کو اپنی بیماری بھی یاد آتی ہے نہیں, وہ تکلیف بھی آپ کو یاد آتی ہے نہیں جس کے اندر آپ مبتلا ہوئے تھے؟ کہا نہیں, اب یاد نہیں آتی, لیکن ایک بات یاد آتی, اور وہ یہ کہ جب رات ہوتی تھی تو اللہ جل شانہ میری طبیعت پوچھتے تھے کہ اے ایوب تمہارا کیا حال ہے, جلدا جلدا جلا دو اللہ, جلدا جلا دو. تو اللہ پاک کے یہ مجھ سے پوچھنا کہ ایوب تمہارا کیا حال ہے, بس اس کے نشے میں رات گزر جاتی تھی, پتہ ہی چلتا تھا کب صبح ہوئی, اور جب صبح ہوتی تو پھر اللہ پاک دریافت کرتے تھے ایوب تمہارا کیا حال ہے. تو ان کے یہ پوچھنا ہی بس میرے لیے ایسا جافزا تھا کہ شام ہو جاتی تھی, پتہ نہیں چلتا تھا مجھے کیا تکلیف. اب بھی مجھے وہ اللہ پاک کے مبارک الفاظ یاد آتے ہیں, وہ عیادت کرنا مجھے یاد آتا ہے اللہ جل شانہ, تکلیف تو یاد نہیں آتی, یہ یاد آتا. تو جب دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہوگا تو پھر صبر بھی کرنا آسان ہوگا. پھر جب صبر بھی کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو وہ آگے اگلی منزل آئے گی دل نشان. مقام صبر کے بعد پھر مقام تفویض آئے گا. تفویض کے معنی سپرد کرنے کے آتے ہیں کہ اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے. تفویض کے معنی ثبوت کرنے کے آتے, اور تصور میں تفویض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لائق ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے بڑے محسن ہیں, اللہ تعالیٰ اتنے بڑے مہربان ہیں, اللہ تعالیٰ اتنے بڑے قادر ہیں, اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں 100% ہمارے حق میں بہتر کرتے ہیں, لہذا میرا ہر معاملہ اللہ کے حوالے, اپنی دنیا بھی اللہ کے حوالے کر دیں, اپنے آخرت بھی اللہ کے حوالے کر دیں. حوالے کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ عمل چھوڑ دیں, عمل تو پورا پورا کرے گا, لیکن دل سے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے گا. بس جیسے دنیا میں خدا نخواستہ کسی کا کوئی عدالت میں کوئی مقدمہ ہو جائے تو اپنا سارا مقدمہ کسی وکیل کو فیس دے کر اس کے حوالے کر دیتا ہے, خود گھر بیٹھا رہتا ہے, وکیل اس کی طرف سے مقدمہ لڑتا رہتا ہے. لیکن ڈھونڈ ڈھال کر ایسے وکیل کو اپنا طرف سے مقرر کرتا ہے جس جو ماہر بھی ہو, اس کا ہمدرد خیرخواہ بھی ہو, عادل بھی ہو, اور اس سے مقدمہ جیتنے کی اس کے ذریعے مقدمہ جیتنے کی کبھی امید بھی ہو. اب انسان میں تو یہ باتیں بدل جاتا ہم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ میں بدل جاتا ہم موجود. فوفیض امری اللہ واللہ بصیر بالعباد, میں اپنے معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں خوب دیکھنے والے خوب جاننے والے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ بندہ اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرے اور بے فکر ہو جائے کہ جو کچھ وہ کریں گے وہ ہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا. جیسے جدھر مولا ادھر شاہ دولا, جدھر مولا ادھر شاہ دولا. یہ بھی قصہ میں سنا چکا ہوں پہلے آپ کو کہ ایک مرتبہ کسی بستی میں جہاں شاہ دولا رہتے تھے وہاں پر سیلاب آیا اور خطرہ ہو گیا کہ اب یہ سیلاب سے دریا کا پشتہ ٹوٹے گا اور گاؤں بہہ جائے گا. اس لیے گاؤں والے بڑے پریشان ہوئے, راتوں کی نیند اڑ گئی, کھانا پینا چھوٹ گیا, خوف کے مارے ہاتھ برا ہو گیا, رات دن اسی پریشانی میں کہ کیا ہوگا اب کیا ہوگا, اب سیلاب آیا اب سیلاب آیا. پہلے تو اپنی طرف سے جان توڑ کوشش کرتے رہے, دیوار کو پختہ اور مضبوط کرتے رہے, لیکن جب کسی طرح سے بھی اطمینان نہ ہوا اور پریشانی زیادہ لائق ہوئی تو آخر میں خدا یاد آیا, اور آخر میں بھی یاد آ جائے غنیمت. صحیح طریقہ یہ ہے کہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی, شروع میں اللہ تعالیٰ سے پہلے عرض مرض کرے, پھر تدبیر کرے تو عموماً کامیابی ہوتی. اور ساری تدبیریں کرنے کے بعد آخر میں دعا کی طرف متوجہ ہو تو ہے تو وہ بھی نافع مفید, مگر اس کا وہ درجہ نہیں. تفویض تو یہ تو شروع میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, توکل اور تفویض شروع میں شروع سے کرے تو پھر خاص مدد ہوتی, پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری بھی کرتے ہیں سارا کام. تو ان کو آخر میں یاد آیا تو آپ گئے حضرت شاہ دولا کی خدمت میں, جا کے حضرت ہم تو مر گئے اور ہم تو نہیں کل کے آٹھ ڈوبے, کیا ہو گیا؟ حضرت سیلاب آیا ہوا, دریا کا دیوار جو ہے وہ بڑی کمزور ہے, بس وہ ٹوٹنے والی ہے اور ہم بہنے والے ڈوبنے والے ہیں, کچھ کریے. حضرت نے دعا کی اور دعا کے بعد الہام ہوا کہ جاؤ, ایک الہام ہوا کچھ, وہ الہام ابھی پتہ چلے گا بعد میں انشاءاللہ. فرمایا بھائی جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا پڑے گا. حضرت ہم تو سب کچھ کر چکے, اب جو آپ کہیں گے وہی کریں گے, اب جو آپ کہیں گے وہی کریں گے, ہم تو اپنی طرف سے سب کچھ کر چکے, ہم سے تو کچھ ہوا نہیں, اب جو آپ کہیں گے وہی کر لیں گے. ہاں سب تھوڑے اٹھاؤ, خود آنے لو, تگاریاں لو اور میں ساتھ چلوں. سارے گاؤں والے حضرت کے پیچھے آپ آگے آگے, اور جاگر کا دریا کی جو دیوار تھی اس کے نیچے سے کہا کہ یہاں سے کھدائی شروع کرو, گاؤں کی طرف ایک نہر کھودو. یہ کیا کہہ رہے بھائی تم نے, میں نے کہا تھا جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. کرتے کیا نہ کرتے, حضرت اللہ کے نیک بندے ہیں, اگر ان کی نافرمانی کی تو پھر کیسے بچیں گے, اب تو جو یہ کہیں وہی کرو. بھائی اپنا ہاتھوں جلائے والا, انہوں نے کدال مارے کہیں لگے کہیں. دیکھیں نا جب حضرت کا حکم تھا کہ نہیں بس یہاں سے ایک گاؤں تک نہر لے جانی تاکہ پانی وہاں تک جائے, حضرت اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ڈبانا ہے تو بس جو میں کہہ رہا ہوں کرو. انہوں نے ٹھیک ہے, شام تک جناب گاؤں کے آدھے راستے تک انہوں نے ایک نہر کھود دی جو دیوار کی جڑ سے وہاں تک پہنچ رہی ہے. جب وہاں تک پہنچ گئے تو بس 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 اب اتنا ہی کافی ہے, بس اب جاؤ جا کر آرام سے سو, کسی کو بھی جاگنے کی ضرورت نہیں ہے, بے فکر ہو جاؤ. نیند کے ساتھ اپنے ہاتھوں تو پانی کے آنے کا انتظام کر کے آئے ظاہر سارے رات سب چھتوں پر بیٹھے اور سب کی نظریں جو ہیں وہ دریا کے پشتے پہ لگی ہوئی کہ اب ٹوٹا اور اب نہر میں پانی آیا اور ہم گئے. لیکن اندھیرا تو رات کو پتہ نہیں چلا کب کیا ہوا کیا نہیں ہوا. سویرے جب اٹھے تو نہ سیلاب آیا نہ کوئی پانی آیا, کچھ بھی نہیں آیا, اور سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ٹھاک. گئے دیکھنے کے لیے کہ بھائی نہر پہ تو جو ہم کھوج کر آئے اسے دیکھو کیا ہے. دیکھا تو دریا کا پشتا ٹوٹ چکا تھا, اس نہر میں جہاں تک کھودی تھی پانی بھرا ہوا تھا, آیا بھی تھا اور پانی بھرا بھی تھا, بھر کر پھر وہیں سے واپس بھی چلا گیا. اور سیلاب جو آنا تھا وہ آگے چلا بھی گیا اور مصیبت ٹل گئی. بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا, حضرت نے کرامت دکھا دی. حضرت خدمت موجے کہ حضرت شکر ہے اللہ کا جان بچ گئی, سیلاب گیا, مگر حضرت آپ نے یہ نہر کیوں کھدوائی تھی؟ ہمیں تو بڑی مشکل سے کھودی تھی, وہ تو خدا ایسے لگ رہا تھا ہمارے کلیجے پہ لگ رہی تھی کہ اب مرے اور ڈوبے اور ڈوبے. فرمایا بھائی جب تم نے مجھ سے دعا کی تھی گا تو میں نے دعا کی کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کو سیلاب سے بچا دیجیے, غرق اور ڈوبنے سے بچا لیجیے, جانے مالی نقصان سے ان کی حفاظت فرما لیجیے. فرما بچائیں گے لیکن پانی وہاں تک جائے گا ضرور, مقدر ہے وہاں تک پانی جائے گا, وہاں سے پھر واپس جائے گا. تمہاری دعا قبول لیکن پانی وہاں تک ضرور جائے گا. جب یہ مجھے معلوم ہوا تو میں نے سوچا کہ پانی خود آئے گا تو تم گاؤں خالی چھوڑ کے پتنی کہاں بھاگ جاؤ گے ڈر کے مارے خوف کے مارے, کیوں پانی آتا ہوا دیکھے میں کون ٹھہرے گا. تو میں نے پہلے ہی نہر کھدوا دی کہ جلدی سے آ جائے جلدی سے چلا جائے اور تم لوگوں کو اپنا گاؤں چھوڑ کر بھاگنا نہ پڑے. اور پھر ہمارا جدھر مولا ادھر شادو تھے. جب ان کی یہ منشا یہ تھی کہ پانی یہاں تک آئے گا تو میں اس کے خلاف مخالفت کیسے کر سکتا ہوں, اس لیے میں نے بھی وہاں تک نہر کھدوا دی. دیکھو کیسا ان کو اطمینان اللہ تعالیٰ کی شان. تو پھر تفویض کی توفیق ہوگی, اب بھی ہم عمل کر سکتے ہیں تفویض پر, اس کسی انتظار کی ضرورت نہیں. جیسا ابھی شکر بھی کرنا چاہیے, صبر بھی کرنا چاہیے, تفویض بھی کرنی چاہیے. یہ سب دل کے اندر ہوگا, دل میں نیت کر لیں کہ میں اپنے سارے معاملہ اللہ تعالیٰ کے ثبوت کرتا ہوں, اب شریعت کے مطابق چلو, گناہوں سے بچو اور جو کچھ پیش آئے راضی رہو. یہ ہے تفویض. جب تفویض کلی ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام آ جائے گا, لاہور آ جائے گا. صبح آپ کھلے گی معلوم ہے اسٹیشن پہ پہنچ گئے تھے. اللہ کی رضا نصیب ہو, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نصیب فرمائے, اپنی رضا کامل نصیب فرمائے, اپنی تابعداری اور فرما برداری مکمل نصیب فرمائے, اپنے نیک مخلص بندوں میں داخل فرمائے. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره.
اللهم استر عوراتنا وعن عوراتنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما. یا اللہ سچی توبہ نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ، اپنی نعمتوں پر دل و جان سے شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی نعمتوں پر دل و جان سے شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم کو صبر و عافیت نصیب فرما. یا اللہ صبر و عافیت نصیب فرما. یا اللہ تفویض کلی عطا فرما، تفویض کلی عطا فرما. اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. بال بال بخشش اور بال بال مغفرت فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے متعلقین کی ساری بیماریوں کو دور فرما. ہم میں، ہمارے متعلقین میں، اور تمام مسلمان مرد اور عورتوں میں جتنے بھی مسلمان مرد عورت بیمار یا پریشان حال ہیں، سب کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے، اپنے عنایت اپنی مہربانی سے دنیا اور آخرت میں ہم کو عافیت نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہمارے ملک کی پوری پوری حفاظت فرما، قدم قدم پر ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے، ہر جگہ مجاہدین کی مدد فرما اور ان کو فتح مبین عطا فرما. تمام کفار و مشرکین کو تباہ و برباد فرما اور ہلاک فرما. ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.